हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعة، فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو درود پڑھے گا تو پیش بھی کیا جائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وبعد الموت، کیا اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی، یعنی ہم درود پڑھیں گے تو آپ پر پیش کیا جائے گا؟ اور بعد دیگر روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آواز پڑھنے والے کی مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کیا کہ کیا بعد وفات بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بعد وفاتی، اور یہ کیوں کر ہوگا؟ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور فرمایا فنبی اللہ حی یرزق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی روزی بھی دی جاتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، جس میں آپ سماعت فرماتے ہیں نماز کے مختلف احکام، اور ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے فضائل پر بات ہوتی ہے قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیہ مبارکہ یا حدیث مبارکہ پر گفتگو ہوتی ہے۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا یہ کامیابی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، دنیا دار العمل ہے، آخرت اس کی جزا ہے۔ جتنی زندگی ہے، وہ 2-4 سال ہو، 10 سال ہو، 50 سال ہو، یا وہ 70 سال ہی کیوں نہ ہو، وہ 100 سال کو ہی کیوں نہ پہنچ جائے، گزر تو جانی ہے۔ صدیاں گزر گئی، بنی نو انسان کا سلسلہ حضرت ابو البشر آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی شروع ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ بنی نو انسان، آپ کی جو اولاد ہے، اس کا سلسلہ پھر آج تک جاری و ساری ہے۔ بہت سے آئے چلے گئے، جب وقت آخر آتا ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہمیشہ اس دنیا میں رہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اور ہزاروں سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جائے۔ ایک نہ ایک دن وقت آخر جو آئے گا، اس پہ تو جانا ہی پڑے گا۔ اور زندگی ڈیفینیٹ کہ گزر جاتی ہے، اور جو گزرتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، بری نہیں ہونی چاہیے، زندگی تو اچھی ہی گزرنی چاہیے. اور اچھی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کا گزر جانا، یہ کامیابی ہے. اللہ کی توفیق سے انسان کو یہ کامیابیاں بھی ملتی ہیں. انسان جستجو تو کرے، کوشش تو کرے، سٹیپ تو اٹھائے. اور جو کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. قرآن بھی یہی بات بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی یہی بات موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ سے یہ بات روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا. اس نے آ کر یہ عرض کیا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. عرض کرنے لگا کہ مجھے آپ کوئی ایسا کام تو بتائیے، ایسے کام کی طرف میری رہنمائی کیجئے، یعنی مجھے بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کے ساتھ عمل کروں، اذا عملت ہو جب میں اس پر عمل کروں، دخلت الجنہ اور اس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو وہ کام بتایا کہ جو دخول جنت کا سبب بن جاتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمائیے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اگر ہم سب عمل کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں ہیں، جنت کے وارث بن جائیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، اسی کی بارگاہ میں عبادت ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں. قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تم عبادت نہیں کر سکتے مگر اللہ کی، یعنی اللہ کی ہی عبادت ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرمایا فرض نماز قائم کرو. اور فرض نمازیں کتنی ہیں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، علی احسان ہی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، پانچ نمازیں فرض ہیں. اور اللہ کا ہم پر احسان، اس کی مہربانی، پڑھتے تو ہم پانچ ہیں لیکن ثواب ہمیں 50 کا عطا فرماتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر کہ ہمیں ثواب 50 نمازوں کا مل جاتا ہے. تو نماز پڑھنے کا اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو حکم دیا. باتیں یاد رکھیے، پہلی بات عبادت صرف اللہ کی ہے، اور دوسری بات کہ نماز جو فرض ہے اسے قائم کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ تو دیکھیں، نوافل کی کثرت انسان کرے گا تو قرب الہی مل جاتا ہے. جتنا زیادہ نوافل پڑے گا اتنا زیادہ اس کے پاس قرب ہوگا. یہاں بات ہم فرض نماز کی کر رہے ہیں. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُودَ، فرض نماز کی اگر بات ہے تو ساتھ میں جو زکوٰۃ انسان پر واجب ہے، لازم ہے، اس کی بھی بات ہے. حضور نے آگے فرمایا کہ جو زکوٰۃ تم پر فرض کر دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ کو بھی ادا کرو. اور پھر فرمایا وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھو. یہاں پر اب چار باتیں تو ہو چکی ہیں، اللہ کی عبادت یعنی عبادت صرف اللہ کی ہے، اور نماز جو فرض ہے اس کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ چار باتیں ذہن میں رکھیے، یہی ارکان اسلام بھی ہیں. جی ہاں، وہ اعرابی کہنے لگا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی ایسا نہیں کروں گا کہ میں فرض اپنی طرف سے بنا لوں اور فجر کے دو فرض ہیں تو میں اب چار پڑھنے لگ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ دو سنتیں اپنی جگہ رہیں گی، وہ سنت موقعہ ہے، اور فرض دو ہی رہیں گے۔ اپنی طرف سے میں دو فرضوں کو چار فرض نہیں بناؤں گا۔ مغرب کے تین فرض ہیں تو میں کہوں کہ جناب چار پڑھ لوں، ایسا نہیں کروں گا۔ میں ان پر جو کہا گیا ہے اس پر میں زیادتی نہیں کروں گا، احکام جیسے ہیں ویسے ہی میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ فلما ولا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جو جنت والوں میں سے ہے، یعنی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے، من اہل الجنہ، فلینظر الی ھذا، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس بندے کو دیکھ لے۔ اس حدیث مبارک سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ارکان اسلام ادا کرنے والا شخص اگر ایسی باتوں کا ارتکاب نہیں کرتا کہ جو نواقص اسلام ہیں، جو اسلام میں نقص پیدا کرنے والے ہیں، جس بات کو اسلام دین منع کرتا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اگر وہ ان سے رک جاتا ہے اور وہ ارکان اسلام پر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل کرتا ہے تو ضرور بالضرور جنت پہ جائے گا، چاہے ابتدا سے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، یا اسے جو گناہ کیے تھے، جو خطائیں ہوئی تھی، ان کی سزا دے کر بالآخر اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ یاد رکھیں کافر و مشرک جو ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو ابدی جہنمی، خالدین فیہا، ہمیشہ پھر جہنم میں رہے گا، اور یہ بہت سارے دلائل سے بات ثابت بھی ہے۔ اللہ کی عبادت سے یہاں پر مراد یہ ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ پر ایمان لائے، مکمل اطاعت کرے، اور شرک اور کفر سے کلیتاً یعنی مکمل کمپلیٹلی اجتناب کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اگر کوئی کرے کہ حج کا ذکر تو آیا نہیں، شارحین حدیث نے اس حدیث مبارک کے تحت یہ جواب دیا ہے، علماء امت نے ہماری اصلاح کی، ہمارے لیے آسانیاں کی تاکہ احادیث ہم سمجھ سکیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بہک جائے کسی کے بہکانے پر، جیسا کہ آج کل حالات ہیں، جسے نالج نہیں بھی ہوتا وہ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو نالج دینے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس شعبے کا کوئی نالج نہیں ہوتا، اپنے طرف سے کوئی بات ادھر کی کوئی ادھر کی بس جمع کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے علماء امت جو ہیں، علماء حقہ جو ہیں، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری آسانی کے لیے بہت سارے اصول و ضوابط انہوں نے بنائے اور ہمیں بتائے۔ یہاں پر بھی اس کا جواب یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حج فرض ہی نہ ہوا ہو، اس وجہ سے حج کی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن چونکہ حج اب فرض ہے تو ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے۔ یہ ارکان اسلام من جملہ جب انسان عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت سے اسے جنت ملے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چندے کا احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ بات کریں گے آج ہم شرائط نماز میں سے تکبیر تحریمہ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس پر کوئی دوسری چیز موقوف ہے، یعنی شرط اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے اوپر موقوف ہے، یہ اگر نہ پائی جائے تو وہ بھی نہیں پائی جائے گی، اور یہ مشہور مقولہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے تکبیر تحریمہ، جو کہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا رکن بھی ہے، ارکان میں سے بھی ہے، فرائض نماز میں سے بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ حقیقتاً یہ شرائط نماز میں سے ہے، جی ہاں، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، بہت زیادہ اتصال، اس وجہ سے فرائض نماز میں سے بھی اسے شمار کیا گیا ہے، بلکہ فقہاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز کی شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، یہ تو تکبیر تحریمہ کے لیے شرط ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلے یہ پانچ کمپلیٹ کرو. تکبیر کے ختم ہونے سے پہلے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے یعنی نہیں پائی جا رہی تو نماز نہیں ہوگی. پھر تکبیر تحریمہ یہ آخری شرط شرط بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی ہے. ہاں لیکن نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ یہ رکن ہی ہے, باقی نمازوں میں شرط اور اس میں صرف اور صرف رکن. اور باقی نمازوں میں شرط کے ساتھ دوسری جو حیثیت رکن کی ہے یعنی فرض کی, یہ فرض ہے فرائض نماز میں سے, لیکن نماز جنازہ میں یہ فرض ہی ہے یعنی رکن ہی ہے. پہلی پانچ شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجود ہونا ضروری, ورنہ نماز نہیں ہوگی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اللہ اکبر سے نماز شروع فرمایا کرتے تھے. اس اعتبار سے تو یہ سنت بھی ہو گیا اور حکم بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر نماز کو سٹارٹ کرے, نماز کو شروع کرے. فرمایا گیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیے. یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. لفظ ہے اللہ اکبر, اس میں جلالت اللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس میں جلالت کے الف کو لمبا کر دیا اللہ, یا اکبر کا جو الف ہے اسے اکبر پڑھ دیا, یا با کو الف کے ساتھ ملایا اکبر اکبر پڑھ دیا, تو ایسے نماز نہیں ہوگی. بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ جو ہیں اسے پتہ ہو کہ اس طرح معنی فاسد ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں, پھر بھی جان بوجھ کر اگر اس طرح پڑھا, اس کا تلفظ ایسے کیا, تو فرمایا ایسا بندہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض لوگ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھ لٹکا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد باندھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اللہ اکبر, پھر اس کے بعد یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہونا کیا چاہیے, درست طریقہ اس کا یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کو لٹکانا نہیں ہے, سیدھا اللہ اکبر. یعنی کانوں سے جب ہم ہاتھ لائیں گے تو لے جا کر ناف کے نیچے انہیں باندھ لینا ہے. ہمارے فقہا نے یہی طریقہ بیان فرمایا. اور تکبیر تحریمہ کے حوالے سے چند ایک باتیں اور میں عرض کرتا ہوں. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بالکل ملانا نہیں, یعنی انہیں اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے, اپنے حال پر جیسے نارمل کریں, اپنے حال پر چھوڑ دیا, نہ بالکل ملائی بتکلف اور نہ انہیں کشادہ کیا بہت زیادہ یوں کر کے بندہ کر لے, نہ ایسے کیا اور نہ یوں کر کے بالکل ساتھ ملائی, اپنے حال پر انہیں نارمل چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد تکبیر کہنا. ہتھیلیوں اور انگلیوں کے جو پیٹ ہے ان کو پیٹ کہا جاتا ہے, یہ ہتھیلی ہے اور یہ انگلیاں, یوں قبلہ کی روح ہونا. یہ تکبیر تحریمہ میں اس کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ بعض یوں کر لیتے ہیں بعض یوں کر لیتے ہیں, تو یوں کر لیتے ایسے نہیں بلکہ سیدھا قبلہ رو. اور بوقت تکبیر سر نہ یوں کر کے جھکائے بلکہ قبلہ کی طرف منہ ہو. تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا, تکبیر قنوت میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے, تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد پھر تکبیر کہی جاتی, اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے. بس تکبیر تحریمہ اور اسی طرح تکبیرات عیدین وغیرہ اور تکبیر قنوت میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے لیکن اس کی جو ہتھیلی ہے وہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہوئی تو اب کیا حکم ہے, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہتھیلیاں یوں قبلہ کی طرف ہوں. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس نے یوں کر کے کر لیا یا یوں کر لیا یا ایسے کر لیا تو اب کیا ہوگا, اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اس طرح اٹھائے گے کہ ہتھیلی جو ہے وہ قبلہ رو نہ ہوئی, تب بھی نماز ہو جائے گی، تکبیر تحریمہ کہلائے گی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ سنت کو ترک کر دیا۔ اگر کرتے تو سنت کا ثواب ملتا، لیکن چونکہ سنت کو تو ترک کر دیا، اب اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیاں اور انگلیاں ان کا یوں کر کے قبلہ کی طرف ہونا یہ سنت ہے، تو سنت کو ترک کر دیا تو وہ ثواب جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا۔ اور ثواب تو ہمیں ایک ایک نیکی چاہیے، تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اہتمام کریں، اور اہتمام کر کے پھر اس کے بعد تکبیر کہی جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں ریکارڈڈ سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
عثمان رضا بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اگر کوئی نمازی سورت فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا بھول جائے اور سورت ملا لے تو کیا آمین بھولنے کے سبب سجدہ سہو لازم ہوگا؟
سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے۔ جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام صاحب کے پیچھے ہے، اور امام صاحب نے وللین جب پڑھا تو اس کے بعد آمین کہنا اگر یہ بھول جائے، اگرچہ کہ قصدن بھی ایسا یعنی کہ نہ کرے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آمین نہ کہنے سے نماز ہی نہ ہو، یہ مسنون ہے یعنی سنت ہے، اور سنت کے ترک پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہے کہ سنت کا جو ایک عظیم ثواب ہے اس سے محرومی ضرور ہو جاتی ہے، تو اس لیے توجہ رکھنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی، تاکہ بڑی باتیں تو ہم کوشش کر کے کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں، یہ ایک جائز عمل کوئی بھی ہو اسے کوشش کر کے کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے نامۂ اعمال میں ثواب بھی زیادہ ہو جائے۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام محمد طلحہ عطاری ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں رکھنا ضروری ہے؟
اذان دیتے ہوئے مؤذن کا اپنے کانوں میں انگلیاں رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ کوئی بھی شخص اگر بغیر اس عمل کے اذان دیتا ہے تو اذان ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو انگلیاں رکھی جاتی ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ اس سے آواز جو ہے وہ زیادہ بلند ہوتی تھی، اور پہلے لاؤڈ سپیکر وغیرہ یہ سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا، مائک پر اذان نہیں دی جاتی تھی بلکہ مینارے پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی، اور آواز جو ہے وہ دور دراز تک جاتی، جہاں تک جاتی وہاں کے لوگ جو ہے نماز میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اگرچہ کہ وہ حکمت اب موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ طریقہ تو بہت پہلے سے چلتا چلا رہے، یعنی طریقہ متوارثہ ہے، تو اب اس عمل کے خلاف کریں گے تو لوگوں کو تشویش ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے، اور اختلافات سے تو بچنے کا حکم ہے۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو کانوں میں انگلیاں بھی رکھ لے، تاکہ اختلافات پیدا نہ ہو، اور مستحب ہے تو اس پر ثواب بھی مل جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان احکام نماز پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔